الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن الخطايا والزلل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم بزرگوں اور بھائیوں اور دینی ماں بہنیں آج کا اجلاس دو مقصد اپنے اندر رکھتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعوت ایک عرصے سے چلی آ رہی تھی جو قرضہ تھا میرے ذمے حاجی سدار صاحب کا آج بفضلہ تعالی حاضری پر یہ قرضہ چکائے جانے کی امید ہے دوسری طرف بیان کے اختتام پر ایک نکاح بھی منعقد ہونا ہے یہ دونوں مواقع کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی ایسا مضمون اختیار کیا جائے کہ دونوں مقاصد کی اس میں تکمیل ہو نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ خطبہ مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر پڑھا اور سنتوں میں بہرحال ایک نور ہوتا ہے اس سے یہ دلہا دلہن اور آنے والا مجمع کیوں محروم رہے اس لیے یہ خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے تاکہ برکت حاصل ہو نکاح مبارک بن جائے اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کا انتخاب فرمایا ہے ان میں دلہا اور اس کے رشتہ داروں کو اور آنے والے مجمع کو تقویٰ کی تلقین کی. اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر کے زندگی گزارنا، اور اس طرح سے زندگی گزارنا کہ دنیا سے جاؤ تو اسلام پر اور ایمان پر جاؤ. یہ دولت کہیں تمہارے ہاتھ سے نکل نہ جائے، چھن نہ جائے، کیونکہ یہ بڑی قیمتی بات ہے، قیمتی سرمایہ ہے، اور اسی پر آخرت کے درجات اور کامیابی کا مدار ہے. اس موقع پر پڑھی جانے والی تینوں آیات میں تقویٰ ہی کا عنوان ایک جلی عنوان ہے. اور تقویٰ پر لکھنے والوں نے، کہنے والوں نے اور مفسرین نے بہت کچھ کہا اور بہت کچھ لکھا. اس سے اچھی کوئی نصیحت اس موقع پر ہوتی تو سردار فرمان. تقویٰ ایک ایسی دولت اور ایک ایسی نعمت ہے جس سے ہر مومن کو بہراور ہونا ہے. ہر مومن کی زندگی کی کامیابی کا یہ راز ہے تقویٰ. تقویٰ اصل میں ایمان کی حفاظت کو سامنے رکھ کر زندگی احتیاط کے ساتھ گزارنے کا نام. اور ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تقویٰ کا معنی زندگی کا شریعت کے منشوں کے تابع ہو جائے. تھوڑا اور اچھے الفاظ میں اگر اس کو کہا جائے تو مزاج کا شرعی بن جانا. مزاج شریعت کو قبول کرنے والا بن جائے کہ جہاں کوئی شرعی تقاضا اور حکم آیا تو اس پر عمل کرنا طبیعت پر بوجھ نہ پڑے بلکہ طبیعت ثانیہ بن جائے، بلکہ یہ ہو جائے کہ جب تک عمل نہ کرے اس پر وہاں تک دل کو چین سکون نہ ملے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہمارے مشائخ میں ہیں. علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اعتبار تفقہ کے ابن عابدین شامی سے بھی اونچا مرتبہ ہے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ. اور جب حدیث کی شرحیں دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے ان کے علمی پائے کا کہ علمی مرتبہ کتنا ان کا بلند ہے، کتنا اونچا ہے. ہمارے سب مشائخ اسی طرح کے رہے ہیں. اس ملک میں اللہ نے موقع بموقع یہاں کے مسلمانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بڑے جید الاستعداد اور متبحر علماء اور اہل حق پیدا فرمائے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے قید خانے میں بیٹھ کر تجدید دین کا کام انجام دیا. یہ اکبر کا زمانہ ہے. اور ان کے وصال پر اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو پیدا فرمایا. مورچہ انہوں نے سنبھال لیا. ان کے وصال پر اللہ نے حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی اور حضرت گنگوہی کو پیدا فرما لیا. انہوں نے اس ملک کو اور قوم کو سنبھال لیا. اور ان کے دنیا سے تشریف لے جانے پر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ آئے, اور ان کے تشریف لے جانے پر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ آئے, اور یہ سلسلہ جاری ہے. امت کو علماء کے ذریعے سے ہمیشہ سہارا ملتا رہا ہے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 10 سالوں تک گنگوہ میں سہائے سکتہ کا تن تنہا درس دیا ہے. اور ہر درس اپنی جگہ جو ہے, عام طلبا بھی بڑے بڑے علماء شامل ہوتے تھے اور وہ سنتے تھے. تھانہ بھون ایک شادی کی تقریب میں تشریف لائے. سوچا کہ یہاں ایک اللہ والا بھی ہے, شادی کی تقریب اپنی جگہ ہے اور ہم جاتے جاتے اللہ والوں سے دعائیں لیتے جائیں, ملاقات کرتے جائیں, ان کی نگاہیں پڑ جائے. سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھانہ بھون میں تشریف رکھتے ہیں. اور ملاقات کے لیے آگے بھائی کیسے آنا ہوا؟ بس حضرت آپ کی ملاقات کے لیے آیا. آپ کا خاندانی نظام چل رہا ہے تو میں نے سوچا ملاقات ہو جائے. الحمدللہ ملاقات ہو گئی. اب اللہ والوں کی تو نظر ہوتی ہے کہ بھائی اگر یہ انسان کام کا بنے تو ہزاروں کو بنا سکتا ہے. پر میں آج رات ٹھہر جاؤں, پر میں حضرت مجھے تو سبق حدیث کے پڑھانے ہیں. اگر رات کو ٹھہر گیا تو طلبا وہاں انتظار کریں گے, میرا سبق ناگا ہو جائے گا. پر میں گنگو تو قریب ہے, پچھلی رات میں اٹھ کر چلے جہاں بھی آرام کر لو, کھانا کھا لو. اب رات کو آرام کیا, حضرت کی چارپائی کے پڑوس میں ان کی چارپائی لگائی گئی. اب رات کو اچانک آنکھ کھلی تو رونے والے رو رہے ہیں, تہجد پڑھنے والے تہجد پڑھ رہے ہیں, اللہ اللہ کرنے والے ذکر اللہ میں لگے ہیں. خانقاہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو سب ہوتا ہے. اندر کی وراثت کو دور کرنے کی محنت خانقاہ میں ہوتی. اب کروٹیں بدل رہے ہیں تو نظر پڑتی ہے کسی تہجد پڑھنے والے پر, کہیں کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے تو اس پر نظر پڑتی, کہیں کوئی دعاؤں میں مصروف ہے, بے چین ہو گئے. کہ بھائی حدیثوں سے اور قرآن کریم سے مطلوب تو ایسا ہی انسان ہے جو میں خانقاہ میں دیکھ رہا ہوں. ایسا سچا اچھا اللہ کا بندہ بننا ہے, ایسا دیندار بننا ہے. ہر ایک کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے لیکن دیندار ہونا ضروری ہے. ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے, وضو کر لیا, تہجد پڑھ لی, کچھ اللہ اللہ امامی بھی کر لی. اور صبح کی نماز میں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات. ارے مولانا رات چلے نہیں گئے؟ پر میں حضرت یہ ماحول نے جانے نہیں دیا. ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے. ماحول اتنا خوشگوار اور حدیثیں میں نے ذکر اللہ کی تہجد کی پڑھ رکھی ہے پڑھا رکھی ہے اور یہاں عمل اس کا دیکھا تو جی مچل گیا. میرے چارپائی کے پاس کوئی اللہ اللہ کر رہا پڑھنا, میں وہ فقیر نہیں تھا تو کوئی ذوق بنا تجھے اللہ اللہ کا, جی حضرت بنا ہے پڑھنا, آ جاؤ بیان کر لو. پہلے تو نہ کہا تھا کہ بھائی حدیث اتنی اہم چیز ہے میرے خانقاہ میں کیا رہوں گا, پاس رہنے سے یہ اثر پڑا, خالی چند گھنٹوں کا اثر ہے. اہل حق پر اللہ والوں کی نظریں اور ان کی توجہات بہت کارگر رہتی ہیں. بیان کر لیا اور ذکر کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ ذکر اس طرح سے کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تو درود شریف پہلے سے ہی پڑھتے ہیں, میں نے کہا وہ ان آفیشیل پڑھ رہے تھے, اب آفیشیل پڑھیں گے جب بیان ہو جائیں. ان آفیشیل جیسے لنگر ڈال کر بجلی لینا, اور آفیشیل جیسے کہ ایپلیکیشن دے کر میٹر لینا, دونوں میں فرق. اب اس میں رنگ پیدا ہو جائے گا, اس میں طاقت پیدا ہو جائے گی, اس میں نسبت کا رنگ آئے گا. نسبت سے تو چیزیں قیمتی بنتی ہیں. ہماری زندگی سے سرکار کی نسبت, قرآن کی نسبت, اسلام کی نسبت اگر نکال دو تو اولئک اقل انعام بل ہم اضل کی تفسیر میں آ جائیں. اور بھی لوگ ہیں دنیا میں کھانے پینے کے لوگ, یا کلو نہ کماتا کلو نہ نام ورنا اور بس ول. لیکن ایمان والے کی زندگی کا مقصد ہی کچھ اور ہے. وہ ایک ہی مقصد لے کے آیا ہے اللہ کو راضی کرنے والا, اور راضی کرنا بھی منمانے طریقے سے نہیں ہوگا. جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ رضا بتایا وہ کرنا پڑے گا تو اللہ راضی ہوں گے. اور اعلان کر دیا قرآن کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو سرکار کی اتباع ضروری ہے. بغیر اطاعت رسول کے اطاعت اللہ تک آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا. اللہ نبیوں کو بھیجتے اسی لیے ہیں کہ انہیں طریقہ بتائیں کہ اللہ کیسے راضی ہوں گے. تو فرماتے ہیں حضرت نے طریقہ بتا دیا ذکر کرنے کا. ایمان والے کی شان ہے ذکر کثیر. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. اللہ کی یاد کثرت سے کیجیے, ہر قبض و رفع میں, ہر نشست و برخاست میں, ہر اٹھنے بیٹھنے میں, سوتے جاگتے اللہ کا ذکر ہو. اور اللہ کے ذکر کا مطلب اللہ کا دھیان ہو. بے دھیان ہو کر کوئی بھی کام کیا جائے تو نقصان ہوتا ہے. گاڑی بے دھیان ہو کر چلائی جائے حادثہ ہوتا ہے. تو بے دھیان ہو کر کوئی بھی کام آپ کریں گے گا تو نقصان ہی نقصان اٹھاؤ. دھیان کے ساتھ اور دھن کے ساتھ جو کام کرو اس میں کامیابی. اس لیے یوں نہیں کہا کہ خالی تقوی اختیار کر لو. فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتی, پورے دھیان کے ساتھ تقوی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اور یہ دھیان رکھیے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے حالت ایمان میں, میں بے ایمانی کے ساتھ جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگلی زندگی ناکامی والی بنے گی اگر ایمان کی دولت سے محروم ہو کر دنیا سے جاؤں. اب ایک دن خیر گئے, حضرت نے فرمایا سبق ناگا ہوگا, فرمایا یہ بڑا سبق اہم ہے. حضرت مجھے یہ سبق پڑھنے دیا. اب امتحان لے رہے ہیں کہ بھائی واقعی چسکا لگا اس کا, ذوق بلند ہو چکا ہے. اتنے بڑے محقق ہیں لیکن اللہ والے کے یہاں اللہ اللہ کے لیے ٹھہر گئے. چالیس دن گزر گئے. اب چالیس دن میں کیا حاصل کیا اور کیا نعمتیں ملی, کیا کھویا کیا پایا, کچھ پتا تو چلے. اللہ والوں کے یہاں امتحان کے الگ طریقے ہیں, مدرسے میں امتحان کا الگ طریقہ ہے. یہاں سے پڑھ, وہاں سے پڑھ, چودواں پڑھا پڑھ, تیرواں پڑھ, للہ ما فی السماوات پڑھ, ولا تحسبن اللہ غافلا پڑھ. یہ نیز والوں کا امتحان, پہلا یا بنی پڑھ, دوسرا تین یا بنی پڑھ, تیسرا پڑھ, یہ حافظوں کے لیے امتحان. پرچے والوں کا, کتابوں والوں کا امتحان الگ ہے, اللہ والوں کا امتحان الگ ہے. خانقاہ میں الگ لائن سے امتحان ہوا, دعوت میں ساتھ لے گئے اور کونے میں بٹھایا, بالکل دروازے کے پاس کونے میں بیٹھ گیا. آج کا مرید تو بھاگ جاتا ہے, لفٹ تو لے بھی جاتے ہیں اور دروازے پہ بٹھا. اتنی توہین ہماری, کیونکہ آج کل لوگوں کی ناک زیادہ بڑی ہے, سب کو اپنی عزتوں کا رسپیکٹ کا بہت خیال ہے, اور ان شرٹ میرا نہ ہو جائے اس کا بہت خیال. حضرت کو کہا دروازے کے پاس بیٹھ جائے, وہاں بیٹھ. اب یہاں تو مرغے کھا رہے ہیں, سب کچھ کھا رہے ہیں, اور یوں کہا ان کو دال اور روٹی اور سوکھی روٹی اور دال دے دو اور مزے سے کھا رہے ہیں. اب حافظ ضامن شہید آ گئے, انہوں نے کہا تم نے اپنے مریدوں کو بگاڑ کے رکھا, دعوتوں میں ساتھ لے کے چلتے ہو, ان کا مزاج نہیں بگڑ جائے. اب حضرت بھائی صاحب دیکھتے جا رہے ہیں, ان کو ایک جملہ کہتے جا رہے ہیں, یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے ان کو ساتھ دعوت میں بٹھایا اور بلایا, ورنہ ان کو تو جیسے جانوروں کو ڈالتے ہیں سوکھی روٹی کے ٹکڑے, یوں پھینک دینا چاہیے تھا. یہ تو اچھا ہوا کہ ان کو جو ہے میں نے دال روٹی جو ہے وہ کھلا رہا ہوں, مرغا نہیں کھلا رہا تھا ہوں. اور چہرہ پڑھ رہے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں فیس ریڈنگ, چہرہ پڑھ رہے ہیں کہ اثر کیا آ رہا ہے. جملوں کا اثر پڑتا ہے, تو کیا اثر پڑ رہا ہے جملوں کا, اس کو نوٹ کر رہے ہیں. دیکھا کہ چہرے کے اوپر تو چہرہ تو بہت کچھ کہتا ہے, چہرہ تو آئینہ ہے, یہ آئینے میں بہت کچھ پڑھا جا سکتا ہے. ذرا بھی پیشانی کے اوپر شکل نہیں, ذرا بھی جبین پر سلوٹیں نہیں, وہی ہشاک برشاک چہروں کے ساتھ خوب دال روٹی کھا رہے ہیں. حضرت نے کھانے سے فراغت کے بعد سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دے کر کہا کہ جو منزلیں لوگ چالیس سالوں میں طے کرتے ہیں تم نے چالیس دنوں کے اندر طے کر دی, اور امتحان ابھی لیا کھانے پر کامیاب ہو گئے. اب حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو اجازت دی, اب چلے جائیے. اب وہ زمانہ کوئی موبائل کا زمانہ تھا نہیں, کمیونیکیشن اتنا تیز نہیں تھا جتنا کہ آج ہے. ایک صحابی کے گھٹنے میں تیر لگ گیا, اندر سے سفید ممستر نکل آیا, یہ ان کی شہادت کا سبب بن گیا, کیونکہ سرجری اس زمانے میں اتنی اچھی نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو خنجر مارا گیا تھا, اس زمانے میں اچھی سرجری ہوگی تو کچھ کرتے, ان کے کے اعتبار سے جو علاج ہوتا تھا گھر پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں بچ سکتے اور حضرت عمر کو معلوم ہے کہ میں نہیں بچ سکتا اللہ اللہ میں لگے ہیں کوئی بے قراری نہیں ہے وصیتیں بھی کر رہے ہیں ملک کا نظام بھی چلا رہے ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے ان حضرات کی باتیں نہیں ہوتی تھیں ان حضرات کی زندگیاں حقیقی زندگیاں ہیں عملی زندگیاں ہیں کہ موت کے آنے کا یقین ہے تو اس کا کوئی ڈر نہیں اس لیے بیچارہ وہ روم کا جو ایلچی اور ایمبیسیڈر آیا تھا وہ مدینے میں ڈھونڈ رہا تھا کہ بھائی حضرت امیر المومنین کا محل کہاں ہے ایک بڑھیا جا رہی تھی اس نے کہا تو کس کو تلاش کرتا ہے کہ میں حضرت امیر المومنین عمر کو تلاش کرتا ہوں آج دنیا پر جن کی سلطنت کا پرچم لہرا رہا ہے میں اس کو تلاش کرتا ہوں اور میں ادھر وہ سامنے پتھر کے اوپر سوئے ہیں وہاں چٹان پر ایک بڑا سا پتھر اس پہ سر رکھا ہے اور باقی چٹان پر سوئے ہیں دیکھ کر کب تک ہی اس کے اوپر تاری ہو رہی ہے ارے میں نے روم کے بادشاہ کے دربار میں رہا ہوں اس کا وزیر رہا ہوں عرصے تک بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں تو میں نے اپنی کامنٹ کے ذریعے سے سامنے والوں کو متاثر کیا ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ عمر کو ایسا پتھر پر لیٹا ہوا دیکھ کر مجھ پہ کب کبھی کیوں تاری ہوتی ہے اور بڑے سلاطین کے یہاں رکھ رکھا ہوگا تو وہاں کب کبھی تاری ہونی چاہیے تو وہاں تو ہوئی نہیں اور کب کبھی میرے اوپر ان کو دیکھ کر تاری ہو رہی ہے اور بڑھیا سے پوچھا کہ کوئی دربان نہیں رکھتے کوئی واچ مین فرمایا کہ دربان بھی نہیں ہے واچ مین بھی نہیں اور یہ تو مدینے میں ہر جگہ چکر کاٹتے ہیں دن کو رات کو ہر وقت گپ کرتے ہیں لوگوں کے حال پوچھتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں خدمت کرتے ہیں تو کوئی نشانہ بنا کے ان کو اڑا نہیں دیتا فرماتے ہیں انصاف ہی اتنا کرتے ہیں کہ کون ان کو چھیڑے گا جو لوگوں کے حق طلب کرتے ہیں ان کو خطرہ رہتا ہے زندگی کا اور جو لوگوں کے حقوق دینے پر آئے ہوں ان کو کیا ڈر ہے اب حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا کہ کوئی آ کے آپ کو مار دے گا فرمایا وقت سے پہلے کوئی دنیا سے جاتا نہیں اور میرا وقت آ جائے گا تو میں سنتری اور پہرے داروں کے بیچ میں بھی مار دیا جاؤں گا اور موت نہیں ہے تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو دنیا کی ہر چیز مجھ سے ڈرنے والی ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں جب وقت آئے گا دنیا سے جائیں گے اس سے پہلے کوئی جاتا نہیں اس لیے بتایا گیا کہ امیر المومنین آپ کا بچنا مشکل ہے فرمایا اللہ کی مرضی تم اپنا نظام چلاؤ میں سرخروش ہو جاتا ہوں اور ایسے زمانے میں کہ کسی کو بتایا گیا ہو کہ تیری موت یقینی ہے تو اس کے حواس باختہ ہو جائیں گے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے دین کی تبلیغ جائے گی ایک نوجوان آیا ہے چارپائی پر لیٹے ہیں عیادت کے لیے آیا جوان اور حضرت عمر کے دور خلافت کے زرین واقعات کا ذکر کر کے ہویا اور بہت تعریف کی امیر المومنین آپ کا تو بیڑا پار ہو جائے گا ایسا انصاف آپ نے کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا برابر صحابہ پر اللہ کے یہاں چھوٹ جاؤں یہ 10 سال خلافت کے تو میں غنیمت سمجھوں گا کوئی مجھے گھمنڈ نہیں ہے اس پر کہ میں نے انصاف کیا اگر انصاف کیا تو ہر انسان کو کرنا چاہیے اور ہر امیر المومنین کو اور ہر خلیفہ کا اور ہر حاکم کا کام ہے بھی انصاف کے ساتھ رہے اور لوگوں کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کریں اور ان کے لیے آسانیاں تلاش کریں مشکلات جو ہے نہ پیش کریں اور مشکل مشکل قانون بنا کر طرح طرح کے ٹیکس نہ ڈالیں وہ میں نے کیا ہے کوئی نیا کام نہیں کیا میں نے کوئی امت پہ احسان نہیں کیا اور معلوم نہیں کہاں میری چوک ہو گئی ہوگی اور اللہ پکڑ لیں گے مجھے میں کہہ نہیں سکتا اس اس لیے وہ عورت جو بیچاری پریشان تھی فاقے سے, اس کو پوچھا کہ کیا خیال ہے تیرا؟ کہا سنا ہے کہ عمر امیر المومنین بنا ہے, ہم لوگ فاقے سے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہم کو. تو حضرت عمر نے کھلے پن سے کہا کہ یہ جنگل میں تو رہتی ہے تو عمر کو جنگل میں کون کیا کرتا ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو کہا بیٹا اگر سب کی خبر نہیں رکھ سکتے تو کیوں ذمہ دار بنے ہیں, یہ کیا ضرورت تھی ان کو ذمہ دار بننے کی؟ جب ان کی پہنچ نہیں ہے ہم تک تو پھر ان کو کیوں ہمارا ذمہ دار بننا چاہیے؟ ذمہ دار وہ ہے جو ذمہ داری پوری کرتا ہو, ان سے ذمہ داری نہیں پوری ہوتی تو سبوک دوش کیوں نہیں ہو جاتا ہے؟ عجیب بات ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھے میں بوری لا دی, آٹے کی شہد لائے اور جو لائے اور سب لا کر کھانا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا, آگ جلائی اور وہ بچے جو بھلک رہے تھے ان کو بلا کے کھانے کے لیے بٹھائے اور بڑھیا نے کہا کہ اب کوئی آدمی ہے؟ فرمایا ایسے آدمی کو امیر المومنین بننا چاہیے, یہ اس لائق ہے کہ امیر المومنین بنے. اور کس کو بنا دیا ہے امیر؟ یہ خیال رکھنے والا کس کو کہتے ہیں؟ مسکرا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, لیکن یوں نہیں کہا کہ میں ہوں. صحابہ کا تو عالم یہ تھا کہ کوئی جملہ زبان سے, ایک موقع پر ایک صحابی کو یہ کہنا پڑا تھا کہ ایک سفر میں ہمارے پاس کھانے کا توشہ کوئی نہیں تھا, گٹلیاں بھی ختم ہو گئی تھی کہ اس کو چوستے, تو ہم نے درخت کی چھالیں اور شاخیں اور پتے چبائے اور جیسے بکریوں کو مینگنی آتی ہیں پخانے میں اس طرح ہم کو مینگنیاں نکلتی تھیں, پھر فوراً توبہ کی کہ اللہ میں نے ریاکاری کے لیے یہ بات نہیں کہی ہے, انہوں نے بہت پوچھا تو میں نے حقیقت کا اظہار کیا ہے, ورنہ اللہ میں اپنا اجر جو ہے یہ کہہ کر ضائع نہیں کرنا چاہتا. صحابہ کی شانیں بڑی عجیب. اب وہ جوان جب جانے لگا تو ہم لوگ تو کیا سمجھتے ہیں کہ 40 دن میں نکلیں گے تو تبلیغ کریں گے اور پھر گھر آ کے آرام کریں گے, ایسا نہیں ہے. وہاں تو سیکھنا ہے اور پوری زندگی اس پر عمل کرنا ہے. یہ تو مشق و تمرین کے لیے, اور دنیا کہاں گئی ہے اور ہم کہاں ہیں ہم کو پتا چلے اس لیے جاتے ہیں, سیکھنے جاتے ہیں, اور آ کر یہ سیکھے ہوئے پر عمل کرنا ہے, آرام نہیں کرنا ہے. پھر کیا ہوا؟ ایسی موت کی کشمکش میں ہے کہ کس وقت جانے شہادت نوش کر لیں اور کب دنیا سے چلے جائیں اور آنکھ بند ہو جائے, نہ کھانا ہے نہ پینا ہے اتنے دنوں سے. تب بھی اللہ کے دین کا کتنا خیال ہے کہ وہ جوان کو بلا کے کہا یا پتن تعال الیا, ذرا میری طرف آنا, اے نوجوان میری طرف آنا. فرمایا کہ امیر المومنین کیا حکم ہے آپ کا؟ فرمایا ارفع ازارک, تو اپنے پیجامے کو ذرا اوپر کر لے, اپنے تہبند کو, تو لنگیاں پہنتے تھے زیادہ وہ لوگ, فرمایا اس کو اوپر کر لے. کیوں؟ فرمایا تپنے سے نیچے جا رہا ہے زمین پر تیرا تہبند, یہ منع ہے. سرکار نے منع فرمایا کہ جو اپنی تہبند ازار یا کرتے کو ٹکنوں سے نیچے لٹکاوے گا تو فرمایا کہ لم ینظر اللہ سبحانہ و تعالی الیہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرما دے گے, نگاہ محبت نہیں ڈالیں گے اللہ, اور نہ گناہوں سے پاک کریں گے بلکہ دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. تو بیٹا یہ تہبند ذرا اٹھا لے. دنیا سے جاتے جاتے وہ جوان ابھی تو تعریف کر کے گیا لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں, حق بات کہنے کی مزہ, سچی بات کہنا. اچھا عقل کتنی سلامت ہے؟ عقل اتنی سلامت الحمدللہ کہ ایک فائدہ دنیا کا بیان کیا اور ایک فائدہ دین کا بیان, کیونکہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو دنیا کے فائدے بیان نہ کرو جیسے موجودہ دور میں ہم سائنٹیفک کوئی بات نہ کریں تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کو یاد نہیں, ایک ٹھیک زمانے کی باتیں کرتے ہیں, اور 1400 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں. وہ ایک جماعت میں گئے تھے, اب وہ باہر نکلے تو گفتگو کر رہے تھے, پڑھا لکھا جاہل ملا. اس نے کہا کہ آپ ہم کو کب تک یہ 1400 سال پہلے تک کی داستانیں سنائیں گے؟ لوگ چاند پر پہنچ گئے, مریخ پر پہنچ گئے, سریا پہ پہنچ گئے, اور آپ ابھی تک جو ہے 1400 سال پرانا کھینچ کر ہم کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ چاند کی کچھ بات کرو, کچھ مریخ سریا کی بات کرو. تو بہت اچھے تھے امیر صاحب, انہوں نے کہا کہ بیٹا حیوانوں کی طرح چاند پہ جا کر کیا کرے گا, پہلے انسان تو زمین پہ بننا سیکھ لے, پھر چاند پہ جا کے انسانیت پھیلائے گا. ہم لوگ انسان بنانے کی محنت کرتے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے معاشرت کی اصلاح کا اللہ نے مجدد بنایا, میں معاشرے کے سدھار کا مجدد ہوں. جو بگاڑ معاشرے میں ہیں, طرح طرح کے رسوم ہیں, اور تصوف کو میں نے ایسا حل کیا ہے کہ لوگ یوں نہ سمجھے تو بہت مجامدہ ہوگا, تب جا کر کے تصوف کوئی الگ چیز ہے. میں نے اس کو عام انسانوں میں یوں جاری کر دیا, بالکل چلتا پھرتا کر دیا, جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کے کام کے اندر یہ خانقاہی نظام کو جاری کیا. آدمی خالی اپنا بستر اور اپنا تکیہ اور اپنا سامان اٹھا کے تھوڑی دیر چلے گا تو اس کے اندر کی بڑائی ختم ہو جائے گی. اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت چل کر اپنا کھانا بنا لے گی خود, تو آدھا کام تو انہوں نے کر ڈالا, اب آدھے کام پر ان کو محنت کر دیں. ورنہ ہمارے حضرت مولانا جھنجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر دعوتیں لوگوں کی کھاتا رہے گا تو دعوت دے نہیں پائے گا, اس کو دعوت کھانے میں سے فرصت نہیں ہے تو دعوت کیا دے گئے, دعوت کھا لی تو دب جائے گا, وہ بات کہہ نہیں پائے گا. اور اگر دعوت ان لوگوں کو بھی لے کر کے چلیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ کھاؤ, تو دعوت اچھی طرح سے دین کی دے سکے گا. اور مقصد تو یہ ہے کہ خود عمل کرے اور دوسروں کو دعوت دے. دین سیکھنا اور سکھانا ایمان والے کا مقصد ہے, علم سیکھنا اور سکھانا یہ مقصد ہے, اللہ کے راستے میں نکلنا اور نکالنا یہ ہمارا مقصد ہے. کنتم خیر امتی اخرجت للناس, کہا تو ہم لوگ بہت بہترین امت ہے, تو برسوں سے یہ سن رہے ہیں ہم لوگ تو بہترین امت ہے, ہم چاہے کچھ بھی کریں لیکن ہم لوگ بہترین امت ہے, تو وہ کام بھی تو لاؤ جو بہتر امت کے ہوتے ہیں. گناہ ہم کریں, برائیاں ہم کریں, ٹانگیں ہم کھینچیں اور کہتے ہیں ہم خیر امت ہیں بزرگ, تو پھر کہاں سے آپ کا امر بالمعروف چلے گا اور کہاں سے آپ کا نہی عن المنکر چلے گا؟ لوگ دیکھیں گے کہ تم خود تو منکرات کے پلندے بن کے چل رہے ہو, تو کیسے چلے گی تمہاری دعوت؟ تو کیا دعوت نہیں دیں گے؟ دعوت تو دینا ہے, لیکن اپنے اندر کی برائیاں دور کرنے کے اپنے آپ کو پہلے دعوت دو. انسائڈ جو پرسنالٹی اپنی اس کو بناؤ. نبیوں کی محنت یہ ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو ایسا بنا دو, ایسا بنا دو کہ تم نہ بولو تو چلتے ہوئے دیکھیں تو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہوں, تمہاری ادائیں دیکھیں تو لوگ دین قبول کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ فرمائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اگر تو یہ اپنے پیجامے کو ٹکنے سے اوپر رکھے نا تو اس کا فائدہ تجھے یہ ہے کہ تیرا پیجامہ گندا نہیں ہوگا, پورے محلے کا کیچڑ اس میں نہیں لگ جائے گا, اور تیرے کو جو ہے بندیوں کو فرصت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ورنہ تو اتنا اپنے پیجامے سے جھاڑو دے گا کہ بھنگی پاری ہو جائے گا. منع فرمایا, تیرا نقصان یہ ہے کہ سب لپڑا ہوا پیجامہ لے کر گھر میں جائے گا, اور آج کل تو ہائجینگ کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے, سب بیکٹیریا تیرے گھر کے اندر آئیں گے, دنیا بھر کی بیماریاں تیرے گھر کے اندر آ جائیں گی. اور دوسرا یہ کہ گندے پیجامے سے لوگ ناراض, اور تپنے سے نیچے پیجامہ تکبر کی راہ سے لٹ گیا تھا اللہ ناراض. تو ایک دین والا فائدہ بتایا, ایک دنیا والا فائدہ بتایا. تو دماغ کس قدر ٹھکانے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال کا وقت بالکل قریب ہے اور ہم خالی روزہ رکھتے ہیں تو آدھے دن کے بعد ہمارا دماغ ٹھکانے کی رہتا. کیا کیا ہم نے؟ کیا کیا؟ خالی کھانا تھوڑی دیر کے لیے بند کیا کہ پانی بند کیا, لیکن اس کا عالم یہ ہے کہ آدھے کے بعد نہیں, میرا مجھے بہت گرم ہے ان کے, مار دوں گا تجھے, کچھ بھی کر دوں گا. بھائی کیا تم نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے؟ بہت رکھا رکھا تو تم نے روزہ رکھا تو تیرے لیے رکھا کہ ہمارے لیے رکھا؟ گرم ہمارے اوپر کیسے ہوتا ہے؟ آج ہمارا عالم یہ ہے, دین کا کام کرتے ہیں تو بھی احسان, نماز پڑھتا ہے تو بھی اپنے مطلب کے لیے اور مقصد کے لیے, کچھ کام کرتا ہے تو بھی مقصد کے لیے, اللہ والوں سے ملے گا تو بھی دنیا کے مقصد سے ملے گا. مشاہد کے پاس بیعت ہوا ہے لیکن بیعت میں کبھی نہیں پوچھتا کہ میرے ذکر میں کمی آئی, میرے اندر کی دنیا نہیں بن رہی ہے تو اس کا علاج بتاؤ, بس گھریلو جھگڑے کیا ہے اسی کے چکر میں. اجمیر جائے گا تو اجمیر میں کیا کرتا ہے؟ اجمیر میں جا کے انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ سے مانگنا, یہ جا کے ان سے مانگتا ہے. حالانکہ خواجہ اجمیری خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں, مانگو تو اللہ سے مانگو, کیونکہ خود ان پر حالات آئے تو انہوں نے مسلح پیچھا کے اللہ سے مانگا اور ہمیں بتایا کہ مانگنا اللہ سے, ہم سے نہیں ہے. ہم لوگوں نے اللہ والوں کے مرتبے کو اور ان کی حقیقت کو بھی کچھ سمجھا ہے. اب حضرت گنگولی رحمت اللہ علیہ کے جانے کا ایک عرصہ گزر گیا, کمیونیکیشن اتنا فاسٹ نہیں ہے. یہاں حضرت حاجی صاحب مجلس میں تذکرہ فرما رہے ہیں کہ بہت دن ہوئے مولانا رشید احمد کا کوئی خط نہیں آیا. ابھی تو یہ جملے زبان سے نکلے تو سامنے سے ایک آدمی خط لے کر آیا, سلام پیش کیا اور یوں کہا کہ یہ حضرت گنگولی نے خط بھیجا ہے آپ کے لیے. اوہ ابھی اس کا تذکرہ, وہی توجہ کی ایک خاص قسم ہوتی ہے, یہاں کہاں وہاں توجہ ہی, وہاں سے خط آ گیا. خط کھولا, اب خط پڑھا جا رہا ہے. حضرت نے لکھا تھا کہ آپ سے استفادے کے بعد, بیعت ہونے کے بعد جو مجھے فوائد حاصل ہوئے ان میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ میری نظر میں مادے اور ذات دونوں ایک ہو گئے ہیں. یہ مادے اور ذات کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک بزرگ استاد تھے ہمارے, ان کو دعوت دینے کے لیے کچھ لوگ آئے. اب وہ اپنا گھنٹہ پڑھا کر جو ہے استنجا کے تقاضے سے جا رہے تھے تو انہوں نے آنے والے مہمانوں سے کہا کہ میں ذرا قضاء حاجت کے لیے جاتا ہوں. تو مہمانوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا کہ ہم کو کوئی حاجت نہیں ہے, آپ بالکل آرام سے بیٹھیے, ہم سب حاجتوں سے فارغ ہو کے آئے ہیں. مولانا نے کہا لیکن مجھے حاجت ہے. فرما نہیں, دیکھو آپ کو ہم نے پہلے ہی بول دیا, کوئی تکلیف نہیں, ہم کو کوئی حاجت, آپ آرام سے بیٹھ سکتے. بھائی مجھے حاجت ہے, فرما نہیں, آپ کی بھی کوئی حاجت نہیں, ہماری بھی کوئی حاجت نہیں, آپ بیٹھ جائیں. یہ جہالت بھی بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے. ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ ہمارے بھائی صاحب اہلیہ کو لے کے گاؤں میں گئے, وہ بھی مرحوم ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کی خواتین سے انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے بیت الخلا جانا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو سب خالاؤں کا انتقال ہو گیا, یہ بیت الخلا تو نئی خالہ ہے, ایک خالہ وہ کونے میں, ایک خالہ یہ کونے میں, دونوں کے جنازے اٹھ گئے. تب ہمارے بیت الخلا ہے ہی نہیں. بیچاری یہ خاتون بہت پریشان ہو گئی کہ بیت الخلا نہیں, تو یہ ہر گاؤں میں اور ہر جگہ بیت الخلا گھروں میں ہوتا ہے, پر میں ہمارے یہاں سے چار بیت الخلا کی وہ تو گئی. اب جو ہے دوسری کچھ خواتین کو بلایا کہ بھئی آپا جان کیا کہنا چاہتے ہیں آپ, پوچھو تو صحیح. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ذرا بیت الخلا قضاء حاجت کے لیے. تو کہا کہ آپ اکیلے جائیں گے کہ مولانا بھی جائیں گے؟ ابھی تو گرمی بہت ہے, شام کو جانا. اس لیے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بالکل آسان الفاظ استعمال کرتے تھے کہ بات سمجھ میں آ جائے, یہ مقصد ہے, ہماری واہ واہ ہو جائے, ہمارا مقصد نہیں. سرکار کا کوئی بیان ایسا نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے, دیہاتی سے دیہاتی آئے تو جو بات مشکل ہو اس کو دو دو تین تین مرتبہ فرما دے, اہم ہو دو دو تین تین مرتبہ بیان فرما دے, کوئی شان کے خلاف نہیں. مادہ اور زام, تعریف کرنے والا اور برائی کرنے والا, حضرت گنگوئی فرماتے ہیں آپ کی صحبت کی برکت سے میری نظر میں ایک ہیں. کوئی تعریف کرتا ہے تو میں ایک دم پوری کے کوا جیسے پھولتا ہے, ایسا پھول نہیں جاتا, اور کوئی برائی کرتا ہے تو میں دل محسوس کے بیٹھ نہیں جاتا کہ میری برائی کیوں کرتا ہے. تو برائی سے میرا دل بےقرار نہیں ہوتا, اور کسی کی تعریف سے میں پھول کر کوے کی طرح نہیں ہو جاتا. یہ اصل میں ہے بہت بڑی خوبی, اس کو اللہ والا سمجھے گا آپ ہم سمجھ نہیں سکتے. جہاں کسی نے برائی کی ہمارے دل میں خطرہ آتا ہے کہ نہیں آتا, ہم انسان بشر ہیں کچھ نہ کچھ کرے, اور تعریف کوئی کرے تو کچھ نہ کچھ انسان کا دل خوش ہوتا ہے, لیکن بہت من جھاؤ بہت من جاؤ بہت رگڑ بڑی ہو اللہ والوں کے یہاں اصلاح ہوئی ہو تو تعریف سے اثر نہیں لے گا, برائی سے کوئی اثر نہیں لے گا. فرمایا مادے اور زام میری نظر میں یکساں ہے, تعریف کر دے کوئی یا کوئی برائی کر دے دونوں میری نظر میں یکساں ہے. دوسری بات کہی جو آج ہمارے اس مضمون سے تعلق رکھتی ہے, میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, ختم کروں گا ان شاء اللہ. دوسری بات کہی کہ اب شریعت میری طبیعت بن چکی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ شریعت طبیعت بن جائے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ شریعت کو ہم اپنی طبیعت کے ماتحت لانا چاہتے ہیں, ہم شریعت کے تابع نہیں ہونا چاہتے, شریعت کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہماری مرضی کے خلاف کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے ہم کو نہیں جمتا, یار یہ تو ایسا مسئلہ بیان کر, ورنہ کیا ہونا چاہیے بھائی, جو فیصلہ دیا دیا بس منظور, جو اللہ نے فرما جو شرعی فیصلہ وہ منظور کر لو, ذرا بھی لے تو لال نہ ہو اس میں. فرمایا کہ شریعت اب میرا مزاج بن گیا ہے, اور جب تک کوئی شرعی چیز پر جس پر عمل کرنا چاہیے میں عمل نہیں کر لیتا, وہاں تک طبیعت بےچین رہتی ہے. بعض چیزیں طبیعی ہوتی ہیں کہ اس کے بغیر آدمی بےچین رہتا ہے, جیسے کہ جس کو نمبر ہو اور وہ اینک نہ پہنے تو کیا رہے گا, بےچین رہے گا. جس کو لکھنے کا مزاج ہو جیب میں قلم نہ ہو بےچین رہے گا. جس کو گٹھا کی عادت ہو جب تک منہ میں یہ نہ آ جائے وہاں تک بے چین رہے گا, اگر سے وہ کام آگے اس کا نہیں وہ کھلے گا, لیکن اس کے باوجود کیا ہوگا. فرماتے ہیں کہ بس وہ مزاج بنا ہے تو یہ اس کے بغیر اس کو چین ہے. فرمایا حضرت گنگوئی نے کہ شریعت اس قدر مزاج بنا کہ کوئی سنت ہے کسی موقع کی عمل نہ کر لو وہاں تک چین نہیں. یہی وجہ تھی کہ سالانہ اجلاس سے دارالعلوم کے موقع پر ادھر نماز کھڑی ہو گئی اور ادھر ملاقات میں ذرا تکبیر تحریمہ گئی تو اتنا روئے, اس قدر صدمہ اور افسوس اور آہ آہ اور آہ وغلا کیا, اور لوگوں نے پوچھا حضرت کوئی خاص خبر ہے غم کی. فرمایا 22 سال کے بعد تکبیر تحریمہ چلی گئی. یہ کب ہوگا جبکہ شرعی مزاج بن جائے, شریعت کے بغیر جو ہے طبیعت چل ہی نہ سکے, یہ محنتوں کے بعد ہوگا. اور تیسری بات بہت بڑی فرمائی, وہ یہ کہ کوئی مسئلے میں اب مجھے گھٹن نہیں ہوتی اور کوئی مسئلے میں دین کے اشکال نہیں ہوتا, پورا دین یوں بالکل کھل کر سامنے آ گیا ہے اور شرح صدر ہو چکا ہے دین کے بعد میں, کہیں اشکال نہیں ہوتا. اشکال ہونا کم علمی یا شرح صدر اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی کمی کے نتیجے میں ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ شرح صدر فرماتے ہیں تو دین کے کسی مسئلے میں کوئی اشکال نہیں پیدا ہو. بھئی ہم کو بار بار اشکال پیدا ہوتا ہے تو چونکہ ہم علم سے واقف نہیں ہیں اس لیے اشکال پیدا ہوتا ہے, اور جب علم آئے گا اشکال ختم ہو جائے گا. بس تو بات یہ نکلی کہ تقویٰ نام ہے مزاج کے شرعی بن جانے کا, اب ایک موقع قرآن کریم میں آپ کو کہ متقین کو اللہ کیسے نوازتے ہیں اور متقین کا درجہ اور رتبہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان فرمایا. ان میں سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان. ایک عرصے تک بھائیوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے چھپا کے رکھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اب بیان کرو حقیقت کو, تو اب بیان کیا. فرما قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه انتم جاهلون. نادانی میں تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا, یہ تم کو علم ہے؟ اب وہ تو سوچتے تھے کہ یوسف تو مر مارا گئے ہوں گے, ختم ہو گئے ہوں گے, اور یہ عزیز مصر کی زبان پر اچانک یوسف کا نام آیا تو انہوں نے غور کرنا شروع کیا اور کہا کہ آپ یوسف ہو. قالوا انك لانت یوسف. اب چھپانے کو نہ کہا ہے اللہ, جب تک اللہ نے فرمایا اتنا چھپایا کہ چھپانا کوئی سیکھنا چاہتا ہو تو حضرت یوسف سے سیکھ, اور جب بتلانے کو فرمایا اللہ نے تو بتلانا کوئی سمجھانا چاہتا ہو اور سمجھنا چاہتا ہو کہ حضرت یوسف سے سیکھے. علماء نے لکھا ہے کہ واقعہ نگاری اور قصہ گوئی کا شوق ہونا کسی کو تو مسئلہ یوسف کا مظاہرہ کرے, تو اسے پتا چلے گا کہ سچا واقعہ کیسے بیان کرتے. یہ تو یہ ہندوستان کے ہیروؤں کا نام ہے کہ مشین گنوں کی گولیاں لگی پھر بھی اخیر میں زندہ رہا, اور دیکھنے والے بھی دیو اور سننے والے ان سے بڑے دیو. ایک گولی ذرا ادھر ادھر لگتی ہے تو آدمی ختم ہو جاتا ہے, مشین گن کی کھولی کھا کے یہاں کا ہیرو زندہ ہے اور سننے والے خوش ہیں اور دیکھنے والے خوش ہیں کہ ہمارا ہیرو زندہ ہے, کہ ان سے زیادہ مردہ بھی کوئی نہیں ہوگا. کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں اور وہ ہم کو بے وقوف بنا رہے ہیں, وہ پیسہ کمانے کے لیے ہم کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور ہم بنتے جا رہے ہیں. آئی ٹی آئی والے کروڑوں کما رہے ہیں. ابھی وہ اخبار میں انٹرویو پڑھ رہا تھا وہ کھلاڑی کا, اس نے کہا میں یہاں 2 مہینے سے ہوں لیکن مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ میں کھیل کھیل رہا ہوں. تو کیا کر رہا ہوں کب بس, میرے تو چاروں طرف لڑکیاں رہی, شراب رہی, عیش و عشرت کے نقشے رہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم میچ کھیلنا ہے. ہم تو میچ کھیلنے نہیں آئے, ہم تو وہ گلشبے ہوئے ہیں, ہم تو عیش و عشرت کرنے آئے, اور ہمارا جوان وہ عیاش اور عیش و عشرت والوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, گھنٹوں کے گھنٹوں ان پر بگاڑتا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے اللہ والے نہیں ملتے, اس کو جانے کے لیے مسجد نہیں ملتی, اس کو وقت گزارنے کے لیے مسلے نہیں ملتے, اس کو اپنا وقت صرف کرنے کے لیے اللہ کی کتاب نظر نہیں آتی. زندگی کا اتنا بڑا حصہ بیکار کر رہے ہیں, کمانے والے کروڑوں کے حساب سے کما رہے ہیں اور ہم بیٹھ کر اپنا ایمان لٹا رہے ہیں, اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں اور اپنی حیا اور پاک دامنیوں کو داغ داغ کر کے اللہ کے دربار میں کل پوچھا جائے گا کہ نبی کو بھیجا تھا کہ ان کو نمونہ بنا کے زندگی گزارنا, تو کن کو نمونہ بنا کے تم نے زندگی گزاری؟ وہ ڈائی منٹوں کو دیکھ کر زندگیاں گزار رہے تھے. اللہ کرے کہ ہم سرکار کے متوالے ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق. جن کو ملا ان کو سب کچھ ملا ہے, ہم کو کیا ملا اس کے دیکھنے سے؟ ان کے دیکھنے سے مصیبتوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا, صبح کی نمازوں کی قضا کے علاوہ کچھ نہیں ملا, اللہ کی ناراضگیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا, آنکھوں کے گناہ کے علاوہ کچھ نہیں ملا, دل کے بگاڑ کے علاوہ کچھ نہیں ملا, سنتوں کے خلاف زندگیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا, نمازوں اور اللہ کی یاد کے ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا. اتنا نقصان کر کر کے ہم کوئی کھیل دیکھنا چاہتے ہیں. بدعملی اتنی پھیلی اور برائی کا مزاج اتنا بڑا کہ راتوں کو بڑے بڑے فلڈ لائٹ لگا کر آرام کے زمانے میں کہ صبح کی نماز پڑھتا, 1-1 بجے تک کھیلتا رہا اور اپنی نماز ادائی کرتا رہا اور کان پر جو بھی نہیں رہتی کہ میری نماز جا رہی ہے. وہ حضرت گنگوہی کو تو خالی تقدیر تعلیمہ چلی گئی تو رو پڑے تھے, اور یہاں کئی کئی دن سے جا رہی ہے نمازیں, اللہ مجھے پہلے معاف فرمائے, بعد میں پوری امت کو جو ہے بگڑے اس کی نصیب فرمائے. میں بات کہہ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل جلتا دیا, کیا فرمایا؟ قال انا یوسف وهذا اخی. میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین. اب دیکھیے نبیوں کی تقریریں کیا ہوتی ہیں, ہم کیا تقریر کرتے ہیں؟ تقریر نبی کی قرآن کریم میں دیکھو, گفتگو سیکھنا ہو تو انبیاء کی گفتگو سنو, کلام کا تر معلوم کرنا ہو تو نبیوں کا طرز کلام سیکھو جو قرآن کریم بیان کرتا ہے. اس سے اچھا طرز کلام نہیں ہو سکتا, اس سے اچھی گفتگو نہیں ہو سکتی, اس سے اچھا مکالمہ نہیں ہو سکتا. فرما قد من اللہ علینا, اللہ نے ہمارے اوپر احسان کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائیوں پہ لانت برساتے, پھٹکار برساتے, آج ان کو شرمندہ کرتے, اس کے بجائے اللہ کے احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں. وہ سب جو حالات آئے, کتنے حالات آئے حضرت یوسف علیہ السلام پر, کنویں میں ڈالے گئے, قید خانے میں بھیجے گئے, غلام بنا کے بیچے گئے, دنیا بھر کے حالات آئے, کسی چیز کا تذکرہ نہیں کرتے, اور انعامات خالی اللہ کے یاد کر رہے ہیں. ازمن اللہ علینا, اور آگے ابھی بات فرمائیں, وہی بات جس کی میں کہہ رہا تھا کہ تقویٰ کہاں کہاں ہے اور وہ انعام کیا دیتا ہے تقویٰ, اس کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں. اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا احسان اور بڑا کرم کر دیا کہ کہاں تھے اور کہاں اٹھا کر اللہ لے آئے. لوگوں نے ختم کرنے میں کچھ باقی نہیں رکھا, اللہ نے نوازنے میں کچھ باقی نہیں رکھا, لوگوں نے زمین کرنے میں کچھ باقی نہیں رکھا, اللہ نے عزت دینے میں کچھ باقی نہیں رکھا, کنویں میں ڈالے گئے اللہ کی حکمت سے تخت پر نکالے گئے, یہ اللہ کا ندا. تو جو تقویٰ والی زندگی گزارتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر اور ایزاؤں پر اور مصیبتوں پر صبر کر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. جیسا تم دیکھ رہے ہو کہ تم نے تکلیفیں دی تھی, میں نے صبر کیا تھا, آج اللہ تعالیٰ نے یہ صبر کے سلے میں اتنا اونچا مرتبہ اور اتنا اونچا مقام مجھے عطا فرما دیا, یہ اللہ کے احسان کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. بھائیوں کو احساس ہو گیا کہ اب گئے کہاں سے, کیونکہ تو بالکل رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لقادرين. قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تجھے مٹانے اور تجھے ذلیل کرنے میں کچھ بھی باقی نہیں رکھا, لیکن تیرے اوپر واقعی اللہ کا یہ احسان رہا کہ تجھے جو ہے عزتیں عطا کرنے میں اور منصب دینے میں کوئی اللہ نے باقی نہیں رکھا. مارنے والے کے ہاتھ لمبے ہو تو بچانے والے کے ہاتھ اس سے لمبے ہوتے ہیں. اپنے گناہ کا اور اپنی خطا کا اقرار بہت بڑی چیز ہے. اتنا گنا رکھا کہ ان ہم لوگ خطا کار ہیں, واقعی ہم لوگ مسٹیک کر رہے ہیں, وی آر دی مسچیویس پیپل, یقیناً ہم جو ہے گناہ کار ہیں. تو جب فیل کیا اس نے گناہ اور یوں کہا کہ وی ہیو کمیٹیڈ دی سنس, وی آر دی گلٹی پیپل, اب کیا کریں, جب خطا ہوئی گئی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا تسریب علیکم اليوم, آج کے دن کوئی گرفت نہیں تمہاری, پکڑیں گے نہیں تمہیں, معاف کر دیں. لا تسریب علیکم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اس لیے کہ وہ بہت ارحم الراحمین ہیں. علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے اس موقع پر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب اپنے گناہ کا اعتراف کیا تو انہوں نے کہا سوف استغفر لکم ربی, ان قریب میں تمہاری گناہوں کی اللہ کے دربار میں معافی طلب کروں گا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا استغفر اللہ لکم, اسی وقت تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں, کیونکہ جوانوں کا جذبہ معاف کرنے کا بھی حوصلہ بلند ہوتا ہے, اللہ نے اچھے کاموں کا جذبہ بھی بلند رکھا ہے. تو آدمی اپنی جوانی کو غلط چیزوں میں استعمال کرنے کے بجائے اچھے کاموں کے اندر استعمال کرے. ایک جگہ ایک دلہا آیا تھا نکاح کے لیے, تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ عصر کے بعد نکاح ہو رہا ہے تو عصر کی فرض نماز پڑھی کہا نہیں پڑھی, تو فرمایا نکاح تو سنت ہے, وہ کرنے کے لیے آ گیا تو فرض کون پڑے گا, پہلے فرض کون پڑھ دے گا نکاح ہوگا. نکاح سنت ہے اور ظاہری بات ہے کہ جوانی میں سنت پر عمل کرنا ہے, تو دوسری ہزار سنتیں جو ہیں وہ, اس لیے میں کہا کرتا ہوں جوانی میں ذرا داڑھی رکھ کر دیکھو کتنا حسین ہو جائے گا چہرہ, کتنا خوبصورت ہو جائے گا, خرچے ختم ہو جائیں گے, اللہ کے پیارے بن جائیں گے, فضولیات سے بچ جائیں گے, ٹائم جو ہے وہ بھی بچ جائے گا, پیسہ بھی بچ جائے گا, اللہ خوش ہو جائے گا, اللہ کا رسول خوش ہو جائے گا, اس سے بڑھ کر اور کیا جائے. اور پورے عالم میں سنتوں کے ساتھ آپ جائیں گے کوئی بھی کوئی آپ کو بولنے والا نہیں, بول جائے سیکھ لو سر پہ اتنا بڑا پٹکا اور داڑھی رکھ کر پورے عالم میں گھومتے ہیں تو ان کو سردار کہتے ہیں, ایک دو سنت پر عمل کیا تو سردار ہو گئے, ہزاروں سنتیں سرکار کی ہمارے پاس ہے پورے عالم کے سردار بن جائیں. اللہ ہمیں سنتوں کا متوالہ بنا عاشق بنا دے. تو نکاح کے موقع پر تقویٰ کا پیغام, اور تقویٰ مزاج کے شرعی ہو جانے کا نام ہے, اپنے مزاج کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کا, مزاج بنانے کے لیے اللہ والوں سے وابستہ ہونا, دینی کاموں میں جوڑنا, اچھے ماحول سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے عقد ہو جائے اس کے بعد کچھ دیر کے لیے حضرت امام صاحب کا ذکر کا بھی ذوق ہے, تو اس کے مطابق جو ہے تھوڑی دیر اللہ اللہ بھی کچھ کر لیں. ہمارے وہاں عبداللہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. اسحاق صاحب آپ ہیں, تو دو گواہ ہیں, ایک آپ اور آپ ہیں. اچھا اجازت انہوں نے لی ہے اور آپ میں نے سنا ہے, اور غلام حسین حافظ جی صاحب, یہ غلام حسین محمد سجیت صاحب الگ ہیں, اور یہ غلام حسین صاحب الگ ہیں جو سمیہ بانو کے ابا ہیں وہ الگ ہیں. اچھا تو آپ غلام حسین صاحب جو ہیں کون ہیں آپ؟ وکیل ہیں سمیہ بانو کی طرف سے, اجازت لینا اور آپ حضرات میں دیکھنا تو نکاح کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالی, یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال, النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی وانه قال صلی اللہ علیہ وسلم تزوج الودود الولود فانی مکافر بکم الامم یوم القیامہ جعلنا الله تعالى وإياكم ممن يبالي به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اچھا جناب غلام حسین صاحب آپ نے اپنی مکالمے سے اور محمد یوسف صاحب اور محمد اسحاق صاحب دونوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں 5,000 روپیہ نقد مہر طے ہوا سمیہ بانو کی ذات کو بیٹی غلام حسین حافظی صاحب کی امتیاز جو بیٹے ہیں اقبال بھلا صاحب کے ان کے اکثر نکاح میں زوجہ اور بیوی بنا کر دیا. اچھا جناب علی آپ سنیں گے کہ جناب غلام حسین صاحب نے اپنی وکالت سے گواہوں کی گواہی اور حاضرین مجلس کی موجودگی اور مہر مذکور اور اپنی موکلہ اکیلہ بالغہ سمیہ بانو کی ذات کو بیٹی غلام حسین حافظی صاحب کی آپ کے اکثر نکاح میں زوجہ اور بیوی بنا کر دیا. آپ نے اس طرح سے انہیں اپنے عہد میں اور نکاح میں بیوی بنا کر قبول کیا. یوں کہیے نکاح تو ہاں وہ قبیل تو ہاں بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اب ایک ذکر تھوڑی دیر آپ ہی کر لیں گے تو آج اچھا رہے گا اور دوسرے حضرات بھی تھوڑا سا کر لیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں. یہ ذکر جو ہے وہ اس مجلس کے لیے ہے خاص, اور یہاں سے جانے کے بعد کوئی ذکر کرنا چاہتا ہوں تو جو مشائخ سے بیعت ہیں وہ اپنی جگہ جو ہے ذکر جو ان کو بتایا ہے وہ کریں, اور جو بیعت ہیں ہمارے سلسلے میں اور ان کو بتایا گیا ذکر وہ کریں گے جہرن, اور نہیں بتایا گیا ہے تو وہ جہر نہیں کریں گے. اور یہاں تو ہم خود کروا رہے ہیں اور سب لوگ ہیں, اس لیے تھوڑی دیر کے لیے یہ جہری ذکر اس وقت کے لیے ہم کرتے ہیں. تو روشنیاں بند کر دی جائیں, اور ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ ناک سے دماغ کی طرف جو ہے سر کو اٹھانا ہے لا, اور الہ میں دائیں کندھے کی طرف سر کو لے جانا, اور اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف سینے سے دو انگل نیچے دیر ہے وہاں گرد لگانا. ہزار بار بشویم دمن زے مشک و غلام انوز نام تو گفتن کمال بے دربیس لا الہ الا اللہ. عباده اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا اب انشاءاللہ دعا کریں گے مولانا ہاشم صاحب چلکی ان کی بیٹی کا آج انتقال ہوا دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ماں باپ کو اور رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے ان کے علاوہ ہمارے حاجی سدا صاحب جنہوں نے آج پروگرام منعقد فرمایا ان کے بھی جو صاحبزادے ہیں اور بہو صاحبہ ہیں ان کے کچھ مسائل ہیں کاغذاتی اعتبار سے قانونی اس میں بھی جو ہے تکلیف ہے جو وہ محدود فرمایا رکاوٹوں کو اس کے لیے بھی دعا کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ حضرات نے بھی دعا کی درخواست کی ہے اور نکاح ابھی ہوا ہے دعا فرمایا اللہ تعالیٰ اس دیوالی زندگی کو بابرکت بنائے اور ذریعت طیبہ کے آنے کا ذریعہ فرمائے اور درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى أي الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما گناہوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فیصلے فرما اللہ پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما اے اللہ ایک ایک امتی کی مغفرت فرما اے اللہ ہم گناہوں میں غرق ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں اپنے فضل کو زیر نظر فرما کر ہماری درگزر کر دے تمام خطایا کو آپ کو درگزر کا معاملہ فرما کرم کی بھیک دے دے مغفرت کے فیصلے فرما دے اگر تمہیں معاف فرما دیا اللہ تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن ہم جیسوں کی بیوی بن جائیں گی ہماری بیوی بنا دے اللہ دین پر عمل کرنا ہمارا نصف العین تھا اس نے بے انتہا غفلت سے کام لیا اس جرم عظیم کو معاف فرما اللہ تیرے دین کی نہ جو اشاعت اصل مشن تھا اس میں بھی گزاری ہو گئی اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما اللہ جوانوں کی جوانی کو دین کے لیے قبول فرما اللہ کی بھرپور صلاحیتوں کا صحیح استعمال فرما دے اور اللہ غلط استعمال سے ان کی حفاظت فرما دے اللہ جوانیوں کو نظر رکھنے سے بچا دے اور تیرے کاموں کے لیے دین کی محنت کے لیے جوانوں کی جوانی قبول فرما دے اے اللہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما اور پریشانوں کی پریشانی دور فرما اور اے اللہ العالمین ہمیں 100% ایماندار بنا دے با حیا بنا دے نمازی بنا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے اور اے اللہ العالمین ہونے والے اب تو مبارک فرما پائے سفید وبرکت بنا نیک اولاد کے آنے کا ذریعہ فرما جن مقصد کے ماتحت یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس پروگرام میں بھی اور اس مقصد میں بھی کامیابی عطا فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت کے آتے ہو کلمے والی موت عطا فرما اللہ بہت سے طلبہ بھی تشریف رکھتے ہیں اللہ ان کے علم میں برکتیں عطا فرما ان کی زندگیوں کو پر نور بنا اور اللہ ان کو علم پر عمل کے زیور سے مالا مال فرما علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما ان کے علوم میں برکتیں عطا فرما مساجد کو 100% آباد فرما مدارس کی حفاظت فرما مراکز اور خانقاہوں کی بول بالے فرما اور عافیت کے دین کے فیصلے فرما اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر میں منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سب سے ملاقات دشوار ہے طلبہ کو جلدی مدرسے بھی پہنچنا ہے اس لیے جو ہے آدھی ملاقات کے اعتبار سلام کا جواب آپ دے دیں انشاءاللہ نیت پر اللہ کے یہاں اجر میں تنصیب نہیں ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ